से पहली बात तो यह है जी कि वेस्ट की जो तरक्की या तामीर हुई है बिलाशुबा वो साइंसी मामलात में या इन मामलात में वो हमसे बहुत आगे गए हैं। पहले हम लोग आगे थे, जिसका आपने बर्मला इजहार भी फरमाया, स्पेन के वक्त का या अब्बासी दौर का या बनू मैया के दौर का, और बड़े बड़े लोग भी पैदा हुए। लेकिन अब इल्मी इनेतात बिलाशुबा मुसलमानों पर तारी है, लेकिन वेस्ट मेन हैसुल मजमुई इस वक्त हमारे लिए काबिले तकलीद नमूना नहीं है। वो अखलाकियात में और बहुत सारी कदरों में हमारी कम अज कम जो अपनी माशरत है या जो कुरानी बुनियाद पे हमने एक रियासत की तामीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, और जिसमें हमारा इल्म या हमारा असासा बहुत रिच है, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, हमें अपने एक शोबे के ऊपर तामीर करनी है, जबकि उनके बहुत सारे मामलात जो हैं वो काबले यानी उनमें तब्दीली है या जरूरत है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो हम अमन बाय करने के लिए, क्योंकि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, हर अमल का रद्द अमल जरूर है, वो फितरत में रखा हुआ है, वो इंसान की अपनी फितरत के अंदर मौजूद है। अगर हम उस फितरी अमल को दबाने की कोशिश करेंगे तो क्या ये अमन बाय करते करते क्या हम पूरी कौम को या पूरी उम्मत को एक मरूबियत का शिकार नहीं बना देंगे, और वो मरूबियत हमारी ओवरऑल सोसाइटी का एक हिस्सा बनकर हमारे लिए रोगे जहां बन जाएगी, इससे कैसे निजात हम हासिल करेंगे?
अच्छी बात आपने की और बड़ी अच्छी नुमाइंदगी कर दी है हमारे मुसलमान जहन की। हमारा मसला यह है कि हम या तो एग्रेसिव होंगे या मरूब होंगे, दरमियान में कभी नहीं होते, एक दरमियान की जगह होती है जिसको कुरान मजीद ने बयान किया है अपने पैगंबर के लिए, बयान किया ना इस बात को, ये क्या कहा है कि तुमसे हमने एक लंबे अरसे तक यह कहा कि कुफू एदिया को मिनल किताल, अपना हाथ जरा एग्रेशन से रोक के रखो, और उस मौके पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो सबर का लफ्ज इस्तेमाल किया। सबर मरूबियत नहीं होती। जब आप अपने सामने एक आदर्श और एक नस्बोनैन रख के जद्दोजहद करते हैं और उसके लिए अमन खरीदते हैं तो ये कोई मनफी अमल नहीं होता, ये बड़ा मुस्बत अमल होता है, और ये मगरब ने भी खरीदा था। आप ये देखिए कि किसी जमाने में आपने क्या किया था, आपने यरूशलम पर कब्जा कर लिया था। आप जानते हैं यरूशलम की हैसियत मसीही दुनिया के नजदीक क्या है, यहूदियत को अभी अलग रख लीजिए, वही जो आपके नजदीक मदीने की है, जो आपके नजदीक मदीने की है वही हैसियत है, यानी वो बैतुल्लहम सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की जाय पैदाइश है। यरूशलम में उन्होंने अपनी दावत दी है, कोहे जैतून से उनका दुनिया से रुख्सत होने का अमल हुआ है, तो ये सारा वही इलाका है, उनके लिए वही हैसियत रखता था। चुनाचे गली गली में उन्होंने भी मरूब होने से इनकार किया, गली गली में पादरी खड़े हुए और उन्होंने इस दर्जे में लोगों को आमादा किया, जंग पे आमादा किया कि बड़े बड़े नाइट्स और दूसरे लोग जो थे वो काट पहन के निकले। सलीबी जंगें ऐसी वजूद में नहीं आ गई थी। फिर उसके बाद आपने क्या किया था उनके साथ, मालूम है ना, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर मगरब को भी ये बात समझ में आ गई कि नहीं, असल में मुसलमान इस वक्त अपनी तामीरी सलाहियत में जिस मुकाम पर खड़े हैं, इस मुकाम पर टिकराने से कुछ फायदा नहीं होगा। चुनाचे उन्होंने 3 सदियों तक अमन खरीदा है उसके बाद, और वो अमन खरीदने के बाद अपना सारा रुख 2 चीजों पर मोड़ दिया, इस्लाह दीन और हयाए उलूम, रिफॉर्मेशन की अपने मजहब में, उसका बड़ी अच्छी तरीके से जायजा लिया, बड़ी तहरीकें उठी वहां, उन्होंने रुख बदल दिया बिल्कुल सोचने का लोगों का, और कॉन्फ्रेंटेशन से निकाला अपनी कौम को, और फिर रिनेसेंस की तहरीक, हयाए उलूम की तहरीक, देख चुका अलमनी शोरश इस्लाह दीन, इकबाल ने जिसको बयान किया है, ये सारा अमल हुआ वहां पे कमोबेश 3-4 सदियों तक। उसके बाद फिर नहायत इत्मीनान के साथ दुनिया ने ये देखा कि अब सलीबी जंगों का नतीजा आपकी ख्वाहिशात के बिल्कुल खिलाफ निकलना शुरू हो गया। तो इसको कहते हैं अमन खरीदना, ये मरूबियत का अमल नहीं होता। हम असल में इसी नफ्सियात में मुबतला हो जाते हैं। ये वो मुकाम है जिस पर अंबिया अलैहिस्सलाम को सब्र करने के लिए कहा जाता है, और ये देखिए कुरान ने इसमें रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह कहा है, यानी सैयदना यूनस अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर से बेसब्री हुई, तो कुरान ने जब आपको खड़ा किया तो कहा वला तकुन का साहिबुल हूत, कहीं उस मछली वाले की तरह बेसब्र ना हो जाना, सब्र के साथ उस नतीजे का इंतजार करो। फिर मजीद कहा, ये जो हम कहते हैं ना कि अच्छा हम ये करेंगे तो फिर दुश्मन हमको निगल लेगा, उसका जवाब दिया कुरान ने कि मैं किताल करने वालों की मदद का तो एक कानून रखता हूं, इतनी ताकत होगी तो तब मदद करूंगा वरना नहीं करूंगा, सब्र करने वालों के साथ निहत्ते भी हो तब भी खड़ा होता हूं। तो जब खुदा साथ खड़ा होता है तो नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। हम मुसलमानों ने सबर के मौके के ऊपर इकदाम का फैसला कर रखा हुआ है, इसमें हम खुदा की मदद से महरूम हो गए, तो इसको आप मरूबियत की इस्तलाह से ताबीर न कीजिए, सबर का मौका। और आप देखें इसमें सबसे बेहतरीन उस्वा आपके लिए رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی ہے اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی یروشلم میں دعوت ہے. یعنی وہ رومیوں کے محکوم تھے، پوری قوم محکوم تھی، خود ان کو جس عدالت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی وہ پلاتس رومی کی عدالت ہے جس میں وہ پیش کیے گئے. لیکن آپ ان کی جدوجہد کو دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے معاملے کو اس طرح سے کنفرنٹیشن میں نہیں بدلنے دیا، مظلومانہ رخصت ہونا قبول کر لیا. تو کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے جس میں مظلومانہ جدوجہد کی جاتی ہے، ورنہ اس کا نتیجہ آپ کے حق میں کبھی نہیں نکلتا. صبر کے ساتھ خدا کی مائیت حاصل کریں اور اپنے لیے تعمیر کا پروگرام بنائیں. مروبیت تب طاری ہوتی ہے جب آپ مہلت کے وقفے میں سو جائیں، مہلت کے وقفے کو تعمیر کی جدوجہد اور پلاننگ اور منصوبہ بندی اور اس کے لیے کام میں لگائیں، پھر اس کے بعد دیکھیے اس کے نتائج.
جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے بعد اسلام کی جو پولیٹیکل پاور ہے وہ کلپس ہو گئی، بنو امیہ ہے، بنو عباس ہے، فاطمیہ ہے، آٹومان ہے، یہی ہوا نا. اور اس پر عرب امپیریلزم کی چھاپ لگنے کے بعد ہم نے اس کو ذریعہ تشدد بنا ڈالا، جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے ظلم سے آزاد کرانے کے لیے آیا تھا وہ ہم ڈی ٹریک ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو کلرجی آ گئی ہمارے ریویو میں اور ہمارے علماء نے اور ہمارے اکابرین نے کوئی ایک کنسنسس، کافی باتیں آپ نے دوستوں کے سوالوں میں بیان بھی کیے ہیں، لیکن کوئی وہ جو انٹرنل جو ہارمنی تھی اور ود ان دا ریلیجن جو انٹرنل کنفلکٹ پیدا ہوا اس کے لیے کوئی کنسنسس ڈیولپ نہ ہوا. اور ہم یہی اقبال نے 1930 کے خطبے میں بھی کہا کہ جی اس شمال مغربی سرحدی پٹی پر ایک ایسا ہم نظام مملکت لائیں جس میں اسلام کے ابدی اصولوں کو بروئے کار لا کر ہم دنیا کو گڈ گورننس دے سکیں. اور جو اسلام کے چہرے پر ملوکیت کا بدنما دھبا ہے، کم و بیش یہی الفاظ ہیں، اس کو دھونے کا ہمیں موقع مل سکے. تو آپ علماء یا دوسرے، آپ نے کافی بات کر بھی دی ہے، اس کو مزید میں چاہوں گا اس کو وسعت دیں کہ کوئی ایسا کنسنسس ڈیولپ ہو جو یہ کنفیوژن کا ہم شکار ہیں، جیسے کثرت ازواج ہے، جیسے تفریح کا ہے عنصر، انٹرٹین کے مواقع ہیں، رول آف وومین ان اسلام ہے، اس پر کوئی فیئر حاصل اور کلیئر کٹ پکچر ہمارے اکابرین کی طرف سے، علماء کی طرف سے واضح نہیں ہوئی. تمام فرقہ جو بھی ہیں اسلام کے، اس پر کوئی کلیئر کٹ پکچر نہیں ہے. اس کے لیے کون سا آپ ماڈل پرپوز کریں گے جس میں ہم وہ جو ایجنڈا ہے یا یہ جو چیزیں میں نے واضح بتائی ہیں اس پر ہم کلیئر کٹ، ہمیں ایک رہنمائی مل سکے؟
میں نے خود اپنی گفتگو میں وہ چاروں دائرے متعین، چھ دائرے متعین کر دیے تھے جن میں اصل میں کانفلکٹ اور تصادم ہے، اور یہ عرض کیا تھا کہ ان میں یہ ضرورت ہے کہ ایک وسیع ڈائیلاگ کے ذریعے سے ہم کسی صحیح جگہ پر پہنچیں. لیکن یہ وسیع ڈائیلاگ کے لیے دو لازمی چیزیں، ایک جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ آپ کو اپنا مذہبی عالم بدلنا ہوگا. وہ ایسے نہیں بدلے گا کہ جس طرح لوگ بعض وقت کہتے ہیں کہ ایک کشتی میں لوگوں کو رکھو اور جا کے ڈبو دو، ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی، بلکہ آپ پیرلل قوت پیدا کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے اثر، رسوخ، علم، دانش، تقوی سے خود جگہ پا لیتی ہے، خود حاصل کر لیتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو بالکل قطعی طور پر، میں نے اشارہ کیا تھا اس جانب، یہ جو اصطلاحات ہیں نا سیکولر اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ، اس سے بلند ہو کے ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی. ایک جمہوری معاشرہ، جمہوری ریاست اور جمہوری کلچر، میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اگر آپ جمہوری کلچر حقیقی معنی میں کامیاب ہو گئے کرنے میں تو جس کنسنسس کا آپ خواب دیکھتے ہیں وجود میں آ جائے گا. کیونکہ تینوں جو سلطنتیں قائم ہوئی ہیں تینوں نے جمہوری پروسیس کو اپنے ہاں شروع ہونے ہی نہیں دیا، اور یا اس کو ایسی زنجیریں ڈال دی ہیں کہ جس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. مسلمانوں کو جب آپ مسلمانوں پر اعتماد کریں گے اور موقع دیں گے کہ وہ دین کی تعبیر کا انتخاب کریں تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ بہتر انتخاب ہوگا. آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، بہتر انتخاب ہوگا. مسلمان عوام کی ذہانت پر اعتماد کریں اور میرے نزدیک اس میں بہتر انتخاب ہوگا. تاریخ انسانی میں ہمیشہ لوگوں نے بہتر انتخاب کیا. ایجوکیٹ کریں لوگوں کو لیکن ان کو اس کا موقع دیں. تو ایک ڈیموکریٹک معاشرہ جس کے اندر لوگ آزادی سے جئیں، اپنی بات پیش کریں، حدود کے اندر رہ کر دوسرے کی بات سنیں، اصل میں یہ چیز ہے جس کو آپ پیدا کیجئے. اس کے بائی پروڈکٹ کے طور پر معاشرے کے اندر اگر اسلام کی تعلیم اور علم اچھا ہوگا اور اس کے پیش کرنے والے اعلیٰ درجے کے ہوں گے تو خود بخود وہ چیزیں آ جائیں گی جن کو آپ لانا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کی تعمیر، فرد کی تعمیر اور ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کی جدوجہد، ان تین نکات پر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آپ اس سے آگے کی باتیں کرتے جو اس کے نتیجے کے طور پر خود پیدا ہو جائے.
جب کبھی ہماری مذہبی اقدار جو ہیں اس کی کوئی توہین کرتا ہے تو مسلم جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ علمی یا فکری طور سے جو حملے ہوتے ہیں ان کا علمی اور فکری سطح پر جواب دینے کی بجائے صرف احتجاج اور اپنے ہی ملک میں ریلیاں جو ہیں اس تک اکتفا کیوں کرتے ہیں؟ کیا مسلم انٹلیکچوئل جو ہیں haven't they failed their job, یا ایسا ہے کہ وہ اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے؟ ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری یہ کہ مغرب سے جب آپ ڈیل کر رہے ہیں تو مغرب میں آپ کو اپنی اقدار کے بارے میں حساسیت پیدا کرنے کے لیے جو کام سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اینٹی نازی تحریک نے کیا, اس قسم کا بھی کام مسلم لیڈرشپ نے, چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا انٹلیکچوئل لیڈرشپ ہو, وہ انہوں نے مزریبلی انہوں نے یہ فیل کیا ہے اور اپنے آپ کو صرف اپنے حلقے میں بند کر کے سوچا ہے کہ احتجاج اور ریلیاں کرنے سے جو ہے شاید مغرب جو ہے بات کو سمجھ جائے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور آپ کس حد تک مسلم اسکالرس کو, انٹلیکچوئلس کو, صرف یہاں جو بیٹھے ہیں وہ نہیں بلکہ اوور آل اوور اے پیریڈ آف 50 ایئرس یا 60 ایئرس, ان کو آپ کس حد تک ذمہ دار گردانتے ہیں؟
میں اس سے پہلے جو گفتگو کر رہا ہوں, آپ چونکہ ذرا تشریف لائے دیر سے, اس پہ بنیادی طور پر اسی چیز کو میں نے موضوع بنایا تھا کہ ہم نے علم کے دائرے کی چیز کو اور تعلیم کے دائرے کی چیز کو احتجاج, ہنگامے اور رد عمل کی نفسیات میں تبدیل کیا ہے, اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں آپ نے تو فرمایا نا کہ وہ اس طرف آتے نہیں, میرا احساس یہ ہے کہ وہ اس طرف آنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے. یعنی ایک احتجاجی تحریر لکھ لینا, جذبات کا اظہار کر لینا, یہ بہت آسان کام ہے. مسئلہ زیر بحث کیا ہے؟ اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک ٹیلی ویژن چینل پر ایک انٹرویو میں ابھی چند روز پہلے عرض کیا تھا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی تضحیک کرے, خاکہ اڑائے, اور وہ کسی بنیاد پر نہ ہو. ظاہر ہے کہ یا وہ اسلام کا کوئی حکم ہوگا, یا سیرت کا کوئی واقعہ ہوگا, یا مسلمانوں کی تاریخ کا کوئی پہلو ہوگا, اس کی کوئی مس انٹرپریٹیشن کی گئی ہوگی نا, ورنہ تو خاکہ اڑایا نہیں جا سکتا نا کسی چیز کا, تضحیک ہو نہیں سکتی. تو ہمیں جہاں ہمیں جذبات کے اظہار کا حق حاصل ہے, ظاہر ہے کہ ہمارے دل زخمی ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا کام یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ کیا ہے, اور علمی طریقے سے اس کی وضاحت کریں, اور اتنے شائستہ اسلوب میں اپنی بات پہنچائیں کہ جس سے مغرب کا پڑھا لکھا طبقہ آپ کی حمایت میں آ کر کھڑا ہو جائے. یعنی میرے نزدیک کسی قوم کے بارے میں بحثیت مجموعی کبھی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے. انسان زندہ موجود ہوتا ہے, آپ اس زندہ انسان کو اگر مخاطب کرتے ہیں تو حیرت انگیز طریقے سے اس کے اندر آپ کے حامی, آپ کی بات کرنے والے, سمجھنے والے نکل آتے ہیں. رد عمل کی نفسیات کا یہ نقصان ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک چودھری نے آ کے آپ کو گالیاں دیں, اس نے تھپڑ مارے, اس نے سب کام کیا. اب یہ ہے کہ آپ اپنا مقدمہ صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ پیش کرنے کے بجائے آپ نے آگے سے اس گھر کے شیشے توڑ دیے. زیر بحث مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ شیشے توڑے گئے, کیونکہ دوسرا طاقتور ہوتا ہے. تو مسلمانوں کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ وہ اس احتجاجی نفسیات کے نتیجے میں اصل مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں. میرا تو اپنا احساس یہ ہے کہ جہاں احتجاج کرنا, یعنی میں احتجاج کی کوئی نفی نہیں کر رہا, انسانی جذبات ہے. اگر مغرب کے لوگوں کو یہ حق تھا کہ وہ عراق جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکلے, تو ہمارے ہاں بھی اگر لوگ تہذیب کے ساتھ, شرافت کے ساتھ, کوئی نقصیر نہ پھوٹتے, کوئی بتی نہ توڑتے, اور مہذب طریقے سے اپنی بات پہنچاتے, جو غلط بات نہیں, میں اس کی نفی نہیں کر رہا, لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑا کام جو کرنے کا ہے وہ وہی ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دی, کہ ہم علمی طریقے سے معاملے کا جائزہ لے کر شائستگی کے ساتھ اس کا ابلاغ کریں, اور اتنے اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ہمارے پیغمبر اور ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ جس بات پہ کوئی حرف در سکے. یہ صرف مس انٹرپریٹیشن یا سوء فہم ہے, ہم اس کو دور کر سکتے ہیں. یہ ہے تو میرے نزدیک تو اولین کام جو ہے وہ کرنے کا یہی ہے. اور میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں آپ کے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ احساس تھا جس کی وجہ سے میں نے کم و بیش 20 سال تک اجمل لائی صاحب کی ساری خوبصورت ترغیبات کے باوجود اپنے آپ کو سوسائٹی سے کاٹ کے رکھا ہے, کیونکہ میرے نزدیک پہلے مسائل کا صحیح مطالعہ ضروری تھا اور اس کی صحیح تنقید ضروری تھی, اس کے بعد آپ معاشرے میں کوئی کام کر سکتے, کر نہیں سکتے.
ہماری اسلامی نظام تعلیم ہے, جیسا کہ آپ نے انالائز کیا, اور ہر غلطی کا ذمہ دار جو ہے ہمارا اسلامی نظام تعلیم قرار دیا ہے. جی ہاں, مذہبی نظام تعلیم کو آپ نے ہر برائی کا جو ہے نا وہ منبع قرار دیا ہے. جی ہاں,
اسلامی ہوتا تو زوال نہ آتا.
جی ہاں, تو آپ نے جو مذہبی تعلیم ہے اس کی بنیاد پہ آپ نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک جو ہے نا ناکام سارا سلسلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف مذہبی تعلیم ناکام نہیں ہے, بلکہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی ناکام ہوئی ہیں, لیکن اس طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی. ان کی ناکامیوں کو بھی اگر آپ انالائز کرتے تو بہتر صورتحال سامنے آتی. آپ نے ایک چیز کو تو سامنے رکھا ہے لیکن دوسرے رخ کو نظر انداز کیا ہے. آپ نے پچھلے سالوں کی شکستیں تو بتائی ہیں ہمیں, لیکن آپ نے یہ بات بتانا نہیں پسند کیا کہ قائد اعظم نے ووٹ کے ذریعے یہ مملکت حاصل کی تھی، ہم نے جمہوری طریقے سے یہ پاکستان بنایا تھا، آپ نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، آپ پہ اتنا حوصلہ نہیں تھا. آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ جو ڈیموکریٹک ہمارا جو کامیابیاں ہیں وہ بھی ہیں، اور جب ہم ناکام پاکستان میں اس لیے ہو رہا ہے کہ ان ڈیموکریٹک کلچر ہے، ہم نے لوگوں کا ووٹ سے جو ہے یقین اٹھ چکا ہے کہ ہم ووٹ سے تبدیلی نہیں لا سکتے، اور آپ جیسے لوگ کھل کے بات بھی نہیں کرتے اس سلسلے میں.
یہی بات تو کر رہے ہیں،
کوئی بات نہیں،
نہیں میں سر یہ بات، لیکن
بھیا آپ کا انداز گفتگو جو ہے
ڈاکٹر صاحب دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات آپ جب گیا ہماری میٹنگ ہے تو آپ بات سنیں، یہ تو بات نہیں، یہ بات جی
میرا خیال ہے دانش مندوں میں
کچھ اور سمجھ گیا،
بلند آباد میں کوئی باقی گیٹ کا جلسہ نہیں ہے، یہ ایک دانش پروں کی ایک مجلس ہے. میں بڑی خاموشی سے بیٹھا ہوں اور بڑی خوشی سے ایک نہایت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ ہمارے نہایت قابل احترام مہمان ہیں، اور میں پرزور احتجاج کرتا ہوں کہ آپ کو کس نے ممبر بنایا ہے اس سوسائٹی کا.
یہ بات کی بات ہے کہ بعد میں کر لیں گے
آپ کو ممبرشپ دینا، ہمیں کوئی اتنی آنا نہیں آ رہا، ہم کو آپ کو خاندانی آنا دے رہے ہیں.
میری گزارش
میں بیٹھ نہیں چاہتا ایسے لوگوں میں جو بات
میں اس کو اپنے انسان ادارے کی
آپ کیسے ممبرشپ دینے والے ہیں، آپ تو یہ حاکم ہیں لگے ہوئے.
جی میں اس ادارے کا ایک ادنا سا ممبر ہوں، اور میں اپنے انتہائی محترم مہمان کے بارے
میں
یہ گفتگو اس ادارے کی نہیں ہے، بہتر ہے کہ
آئی ول ناٹ پڑھ رہے. سر میں نے جو بات کی تھی اتنی تھی، میرا سوال اتنا تھا کہ صرف دینی تعلیم جو ہے سوال کا سبب نہیں ہے، ہمارے
آپ اگر مجھے اجازت دے دیں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، مجھے اگر اجازت دے دیں، میری گزارش. دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے یہاں پر کسی سیاسی اجتماع میں نہیں بلایا گیا تھا، ایک متعین موضوع دیا گیا تھا جس پر میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہ میری بدقسمتی ہے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے اور میری پوری بات آپ نہیں سن سکے، اور جتنی سن سکے ہیں اس میں میری کجمج بیانی ہے کہ میں شاید اپنی بات پوری طرح واضح نہیں کر سکا. تو میں اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں نے سارے معاملے کا تجزیہ کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اصل میں مسائل کیا ہوئے ہیں. جب آدمی سوالات کا جواب دے رہا ہوتا ہے تو ہر موقع کے اوپر وہ پوری بات نہیں دہراتا ان تمام معاملات کے بارے میں، بلکہ میں نے ان ایریاز کو متعین کیا تھا جو ہمارے درمیان کانفلکٹ کے ایریاز ہیں. میرے سامنے جو سوال رکھا گیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ اس وقت ثقافتی اور سماجی سطح پر جو میڈیا کی یلغار ہو رہی ہے، اور جس طرح ایک دور حاضر کی تہذیب ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں جو علماء اور مسلم دانشوروں کے کردار کو متعین کرنا ہے. یعنی آپ اس موضوع کو دیکھیے، وہ کوئی سیاسی موضوع نہیں تھا. ایک بات، نہ میں کسی ساری دنیا کی تاریخ پر تبصرہ کر رہا تھا. میری چند گزارشات ہیں بہت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں. پہلی گزارش میری یہ ہے کہ جب آپ کسی معاملے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کئی پہلو ہو سکتے ہیں اس کے. مثلا مسلمانوں کے زوال کے کیا اسباب ہیں، وہ آپ کے نزدیک ایک ہو سکتے ہیں، کسی دوسرے آدمی کے نزدیک دوسرے ہو سکتے ہیں. میرا احساس یہ ہے کہ جب بھی کبھی سوسائٹی کے اندر خرابی آتی ہے، اگر سیاستدان بالکل درست ہو اور حکومت کا نظام بھی بالکل درست ہو اور معاشرہ بھی بالکل درست ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بگڑ جائے تو اس کی اصلاح کا آخری جگہ جو ہے وہ مذہبی اسکالر ہے. وہی اصل میں اٹھتا ہے، وہی مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے. مسلمانوں کی پوری تاریخ میں آپ دیکھ لیں، سیاست اس سے متاثر ہوتی ہے اس کے بعد. اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہماری مذہبی تعلیم درست ہو جائے تو اس کے اثرات ہماری سیاست پر بھی پڑیں گے، معاشرت پر بھی پڑیں گے، تہذیبی روایات پر بھی پڑیں گے. یہ موضوع تھا جس پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں ہرگز یہ کہنا پیش نظر نہیں تھا کہ ہم نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی یا ناکامی کی ہے. میں مذہبی عالم کا کردار کیا ہونا چاہیے اور اس کو کس جگہ سے جدوجہد کرنی چاہیے، اس پر گفتگو کر رہا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی جگہ پر کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو آپ کے خیالات کے خلاف ہو. ایک ڈیموکریٹک ماحول کے اندر یہ حق تو ہم کو ماننا چاہیے نا کہ آپ کو بھی اپنی بات کہنے کا حق ہے، مجھے بھی اپنی بات کہنے کا حق ہے. اور میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ جو تھوڑی سی تلخی پیدا ہو گئی اس کو ہم فراموش کر ڈالیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی اس کی ہمیں تربیت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اختلاف خوشگوار ماحول میں کرنا سیکھیں. یہ میرا خیال یہ ہے کہ مسلم معاشرے کی ایک بڑی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کی بات سنیں, غور کریں اس کے اوپر, تبادلہ خیالات کریں, اور یہ کہہ کے اٹھ جائیں کہ ہمیں سخت اختلاف ہے, لیکن اتنے خوشگوار طریقے سے کہہ کے اٹھ جائیں کہ چائے کڑوی نہ ہو جائے.
میں جو ہے اسلامی تعلیمات کے کلچر سے ہم جو ہے نا صورت حال تبدیل نہیں کر سکتے جب تک تمام معاشرے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے. اب ہو رہا ہے کہ ہم سارا بوجھ اس معاشرے کے طبقے پہ منتقل کر رہے ہیں جو معاشرے کا سب سے کمزور, مظلوم, بے بس طبقہ ہے, کیونکہ ملا جو ہے معاشرے کا سب سے اس کو سب سے کم تنخواہ ملتی ہے, اور آپ اسے توقع لیڈرشپ کی طرح کرتے ہیں. جن لوگوں کے ہاتھ میں قیادت ہوتی ہے وہ قوم کے لیے کیوں نہیں کرتے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ادب سے گزارش ہے کہ بجا طور پر آپ نے تاریخی اور عالمی پس منظر میں آج ہم سب کو زیادہ تر وقت میں گلوبل اور ہسٹوریکل اسلام کی صورتحال پر بہت سے پہلوؤں پہ روشنی ڈالی اور ہم کو جھنجھوڑا, جگایا. لیکن اس میں جہاں عالمی سطح کے عالم اسلام کی اصلاح کی بات چیت کرتے ہیں, وہاں میرے ذاتی خیال میں اپنے گھر کی, اپنے وطن کی, اپنے ملک کی جو تیسری صدی سے اوپر کرائسس ریڈن سچویشن ہے, اور خاص طور پہ اس لیے کہ ہم نے فکر اقبال سے متاثر ہو کر اور قائد اعظم کی قیادت میں ایک پاکستان موومنٹ 1940 کے ریزولوشن کے بعد 8 سال کے عرصہ میں اس موومنٹ کے نتیجے میں ایک نیا ملک, ایک نیا جغرافیہ, ایک نئے آئیڈیالوجی کے اوپر ایک اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی تھی. اس فکر اور اس جذبہ جس نے اس ملک کو جنم دیا تھا کہ یہ عالم اسلام کا ایک قلعہ بنے گا, وہ چند سالوں میں وہ خواب منتشر ہو گیا. سوال میرا یہ ہے بڑے ادب سے کہ اسلامیان ہند میں سے شمال مغربی اور شمال مشرقی حصوں میں جو پاکستان وجود میں آیا, وہ ایک قوم نہیں بن سکا, اور اس کی اصلاح کے لیے کوئی فکری انقلاب پیدا کرنے کے لیے نہ ہی اس قوم نے جس نے جوش و خروش کے ساتھ پاکستان بنایا تھا اس جذبے کو کیوں جاری نہیں رکھا؟ اور اگر قوم نے نہیں جاری رکھا تو دانشوروں نے اس میں اپنا کردار ادا نہیں کیا, اور اگر دانشوروں سے کمی رہ گئی تو حکمرانوں نے بھی اس میں کوئی اصلاح کی صورت پیدا نہیں کی, جس سے میرے خیال میں سارے عالم اسلام کی اصلاح آپ کے خیالات کی روشنی میں اگرچہ ایک آئیڈیل صورتحال ہے, اور صبر کے ساتھ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اگر سمجھ میں آ جائے مسئلہ تو پھر اصلاح ہوگی, لیکن میں صرف محدود طور پر اپنے ہی وطن کی, اپنے ہی ملک کی جس کا میں حصہ ہوں, اس کے حالات سے اس لیے پریشان ہوں کہ کیوں ہمارا سارا پہلے مشرقی اور مغربی پاکستان کی اجتماعی دانش اکٹھی نہیں رہ سکی, کیوں ہمارے اندر وہ فکری انقلاب نہیں پیدا ہو سکا جس کی آپ نے ابھی رہنمائی فرمائی ہے, اور کیا دیکھتے ہیں مستقبل آپ ایسا فکری انقلاب برپا ہونے کا جس سے وہ مقاصد حاصل ہوں گے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے؟ انقلاب یا تو خونی انقلاب ہوتے ہیں اور یا فکری اور ایولیوشنری ارتقاء کے عمل سے گزر کے ہوتے ہیں, اور ارتقاء کا عمل بڑا لمبا ہوتا ہے. اس میں آپ کو وہ کیا امید کی جھلک نظر آتی ہے کہ اس معاشرہ میں, اس قوم میں جو ابھی تک کتنے حصوں میں بانٹے ہوئے ڈیپلی ڈیوائڈیڈ قوم ہے، مذہبی لحاظ سے، فرقہ پرستی کے لحاظ سے، مسجدوں اور امام باروں کے سے بڑھ کر بھی جس جگہ پر پہنچ چکی ہے، اس میں کتنی روشنی کی کرن آپ دیکھتے ہیں اس فکری انقلاب کی جو آپ کا بھی خواب ہے، جو میرا بھی خواب ہے؟
منفی لحاظ سے بہت روشنی دیکھ رہا ہوں میں. میں نے لفظ استعمال کیا منفی لحاظ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی قیادت اس دوران میں پیدا ہوئی ہے، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، اس کی ناکامی اب نظری بحث کی محتاج نہیں رہی. یعنی وہ اب ایک عملی حقیقت بن گئی ہے اور آئندہ چند سالوں تک بن جائے گی. اس سے راستہ ہموار ہوا ہے. یعنی اب گویا لوگ جس سپیل میں ہوتے ہیں اس سے نکلیں گے اور حقیقت کا تجزیہ کر کے حقیقت پسندانہ اقدامات کرنے کے بارے میں سوچیں گے. لیکن جہاں تک ایجابی پہلو کا تعلق ہے، پازیٹو پہلو کا، اس میں ابھی روشنی کی کوئی بڑی کرن اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ اس قیادت سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ لاعمل بدلے گی، ریلیونٹ ہو جائے گی کچھ وقت کے بعد. لیکن نئی قیادت کے پیدا ہونے کا جو عمل ہے، اس میں شاید ابھی مزید وقت ہے. یعنی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ لازمن پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اس لائے عمل کی خامی اور اس کی کمزوری اب اصل میں کچھ چند جذباتی معاملات تک رہ گئی ہے. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ بڑی حد تک لوگ دل میں اب یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں تھا جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد شاید ہم پاکستان کے فکری بانی اقبال کی بھی باز یافت کر سکیں. کیونکہ اقبال کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ مصور پاکستان تو ہو گئے، وہ ہمارے سیاسی رہنما بھی ہو گئے، شاعری بھی ہم نے ان کو پڑھ لی، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس دائرے کی نشاندہی کی تھی جس میں اصل میں امت کے احیاء کا راز پوشیدہ تھا، اس پر کوئی ایک کام بھی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوئے. اس لیے کہ ہمیں فراغت نہیں تھی نا اس لائے عمل سے. ہمارا تو کہنا یہ تھا کہ اچھا مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دے دیجئے، بس تمام معاملات درست ہو جائیں گے. یہ ایک نقطے کا لائے عمل ہے جس پر ہم نے جدوجہد کی اس سارے عرصے کے دوران میں. جبکہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب تک آپ علم اور تعلیم اس کو اپنا مرکز اور محور بنا کر پہلے امت کی ایلیٹ میں اور سوچنے سمجھنے والے طبقے میں اسلام کے حق میں ایک فکری انقلاب نہیں پیدا کر دیتے، اس وقت تک آپ کسی روشن مستقبل کی کوئی نوید نہیں پا سکتے. دیکھیے میں ایک گزارش آپ کی خدمت میں کروں، اور وہ یہ کہ دنیا کے اندر جو فکری تبدیلی ہوتی ہے یہ اتنی پائیدار ہوتی ہے. اس وقت جمہوریت کے حق میں انقلاب برپا ہو چکا ہے، فکری انقلاب آپ کے ملک میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں. ملوکیت بھی جہاں قائم ہے، کوئی آدمی جمہوریت کے خلاف تقریر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ہم اسلام اور اسلامی شریعت کے حق میں یہ فکری انقلاب پیدا کر سکیں؟ نہیں پیدا کر سکیں. تو جب آپ اس درجے میں لے جائیں گے، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطالبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ شریعت مثال کے طور پر نافذ ہونی چاہیے. اگر شریعت کی معقولیت، شریعت کا علم، شریعت کا فہم اس سوسائٹی کی ایلیٹ کے لیے ایسی ہی حقیقت بن جاتا ہے پسندیدگی کی جیسے ڈیموکریسی ہے، تو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ سے آپ کو جتنا جائے. اس جگہ تک ہم نہیں پہنچا سکے معاملات کو، تو یہ ہمیں کانسنٹریٹ کر کے پہنچانا ہے. یعنی پہلے دین کی صحیح تعبیر، اقبال نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اس کے سوالات میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی، معلوم نہیں آپ نے وہ سنا ہے یا نہیں. اقبال میوزیم ہے نا، وہاں آپ جائیں، وہاں ایک پورا کا پورا صفحہ ہے خود اقبال کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا، جس میں انہوں نے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ آخری عمر میں ایک کتاب لکھیں گے اسلام ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ. تو اس کے انہوں نے کانٹینٹ وہاں متعین کیے اور اس میں ان تمام مسائل کی نشاندہی کی ہے جو اگر کبھی معاشرہ اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کا اپنے کام کے تو پیش آ جائے گا. اور یہ جتنے 6 دائرے میں نے متعین کیے ہیں، ان سب میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کیا کیا مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. اس شعور کا آدمی یا تو زندہ رہتا، اور یا پھر بعد میں آنے والے اسی شعور اور احساس کے ساتھ ان چیزوں پر کام کرتے. ہمارے ہاں ہوا یہ کہ جو مذہبیت موجود تھی ہم نے اس کو مطالبے کا نام دے دیا. آپ دیکھیے پاکستان بننے کے بعد مذہبی حلقوں نے اسلام کی گفتگو سے لی، اسلامی نظام کا مطالبہ. سوسائٹی میں کبھی مطالبے سے فکری حقیقتیں نہیں آتی، وہ سوسائٹی کے اندر سے نفوذ کرتی ہیں، اس کی روح میں اترتی ہیں، اس کا ذہن اور اس کا فکر بنتی ہیں، اور اس کے بعد پھر معاشرہ اصل میں اپنے وجود سے مطالبہ بن جاتا ہے اس چیز کا. تو جب تک آپ معاشرے کو اس کی تہذیب اور وجود سے اسلام کا مطالبہ نہ بنا دیں، یہ خواب نہیں پورا ہو سکتا، شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اس میں یوں نہیں ہے صورتحال کہ ہم نے بہت کچھ کیا کچھ نہیں نتیجہ نکلا، نہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اس لیے کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جس دن ہم کریں گے پھر نتیجہ نہیں نکلے گا، تو تب ہے نا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے. تو بے کیے ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں؟
اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا. صلی اللہ علیہ وسلم.